بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سلوک کے معنی چلنے کے ہیں چلنے سے مسافت طے ہوتی ہے راستہ طے ہوتا ہے جب آدمی چلنے والا عمل کرتا ہے چلنے والا فعل انجام دیتا ہے تو راستہ طے ہوتا ہے جس کو جدھر چلنا ہے اس کی وہ منزل ہوتی ہے چلنے کا یہ عمل جو ہے روحانی لائن میں مذہبی لائن میں اچھے کا بھی ہوتا ہے برے کا بھی ہوتا ہے اچھے اور برے میں تشریعی بھی ہوتا ہے تکوینی بھی ہوتا ہے تکوینی میں ہوتا یہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے بنا ہے اس چیز تک لے جانے والا جو راستہ ہے عمل سے عمل کے اس راستے پہ وہ ڈالا جاتا ہے جو جس چیز کے لیے بنا ہے کہ مطلب کچھ لوگ جنت کے لیے بنے ہیں کچھ لوگ جہنم کے لیے بنے ہیں جنت اور جہنم کا یہ راستہ طے ہوتا ہے عمل سے تو کچھ اعمال جنت کی طرف لے جانے والے ہیں کچھ اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں تو جو جس کے لیے بنا ہے وہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے اس لیے عمل کی توفیق ہی ظاہر کر دیتی ہے آدمی کی صورتحال کو یہ عمل کرنے والے کو بہت ڈرنا پڑتا ہے دو چیزیں خاص ہیں اس میں جو ذہن میں رہنی پڑتی ہیں ایک چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ایمان ہے ہے وہ دل کا عمل لیکن ہے وہ سب سے بڑا عمل ایمان کے نتیجے میں عمل کا شمار کیا جاتا ہے اور عمل کا بیان کیا جاتا ہے لیکن خود ایمان یہ قلبی عمل ہے ایک وہ چونکہ سب سے تعلق رکھتا ہے اس واسطے اس کو الگ شمار کر کے اعمال صالحہ کا بیان الگ کرتے ہیں میں جس پس منظر میں کہہ رہا ہوں وہ دوسری بات ہے وہ یہ کہ عمل جو ہے یہ کس کے لیے بندہ بنا ہے اس کے رخ کو متعین ایمان جو ہے یہ بندہ کس کے لیے بنا ہے اس کے رخ کو متعین کر دیتا ہے ایمان ایسا عمل ہے کہ جو رخ کو متعین کر دیتا ہے جیسے ایک ہائی وے کا رخ ہے نیو یارک کی طرف جانے کا ایک ہائی وے کا رخ ہے کیلیفورنیا کی طرف جانے کا اگرچہ ہائی وے ایک ہی ہے دیکھنے میں کیونکہ کیلیفورنیا سے لے کے نیو یارک تک ہائی وے ہے 80 جو ہے ہائی وے 80 پوری کیلیفورنیا سے لے کے نیو یارک تک ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے ایمان جس چیز کا نام ہے اور کفر جس چیز کا نام ہے وہ ڈائریکشن کو مقرر کر دینے والی چیز ہے ایمان جنت کی طرف کا ڈائریکشن مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے بنا ہے، اور شرک اور کفر جو ہے وہ جہنم کی طرف کا ڈائریکشن مقرر کر دیتا ہے کہ یہ اس کے لیے بنا ہے. اس میں ایک رسک رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈائریکشن کا رخ تھا لیکن تھوڑی دور جاننے کے بعد نیت بدل گئی اور کیلیفورنیا کا کر لیا، تھا نیو یارک کا لیکن 100 میل جانے کے بعد، 800 میل جانے کے بعد، 1000 میل جانے کے، 1000 میل پہنچنے سے پہلے پہلے 800 میل پہ، 900 میل پہ، اور بعض مرتبہ 10-15 میل ہی باقی رہتے ہیں تب رخ مقرر ہو جا پلٹ جاتا ہے. اگرچہ اس کو پھر شکار کے اوپر سے گزرنا پڑتا قریب سے اس کے، لیکن رخ بجائے ادھر کے منہ ادھر کے ہونے کے ادھر ہو جاتا ہے، وہ رسک رہتا ہے. اس لیے اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے. چاہے بالکل نیو یارک سے نکل کے سٹی سے ابھی باہر ہی آئے تھے لیکن ہے رخ کیلیفورنیا کا، اور اس کو یہاں جنت کے معنی میں لے لیں آپ، تو وہ جنت والے رخ کا ہی بندہ شمار ہوتا ہے. اور بالکل کیلیفورنیا پہنچنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے، سٹی میں داخل ہونے والے تھے، پلٹ گئے، نیو یارک کا رخ چلے گئے ہو گیا، اس وقت ختم ہو گیا بندہ. تو منہ کدھر ہے وہ دیکھا جاتا ہے، کون سی ہائی وے پہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے العبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے. ایمان کی فکروں میں سے ایک فکر ایمان قوی کرنے کی ہوتی ہے، ایک فکر ایمان باقی رکھنے کی ہوتی ہے، وہ رہے، کیونکہ وہ جاتے وقت وہ لے جانا ہی سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ وہ ویزا ہے آپ کے پاس، جنت کا ویزا ہے ایمان، جنت کا ویزا ہے، اس کے بغیر انٹری نہیں، اور وہاں پہ الیگل انٹری کی کوئی شکل نہیں ہے کہ اس کو $200 دے دیے، اس کو $500 دے دیے، بارڈر پہ سے گھس گئے، کسی نے بھگا کے پہنچا دیا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا تم کیسے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ میں میکسیکو سے جو ہے ایک میکسیکن بچی کو $500 دے کے گھس گیا اندر، بولے انہیں میرے کو بھگا کے لائی. ابھی کی بات نہیں ہے، وہ 20 سال پہلے کی بات ہے. انلیگل انٹری جو ہے نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ہوشیاری نہیں چل سکتی. اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی لاکھ لاکھ شکر بندہ ادا کرتا ہے کہ بھائی ہمارے اختیار سے نہیں، ہماری چوائس سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض فضل سے ہم پیدا ہی اس راستے میں ہوئے، جو راستہ اس گھر میں ہوئے، جو گھر والے جو ہے نا صحیح رخ پہ جا رہے تھے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، ہاں ہم کو سلیکٹ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ بے خوب پتہ نہیں کیا کریں گے. بقیہ چونکہ جنت میں جانے سے، ایک جانے سے پہلے کا ٹائم کہ کون کب انٹر ہوگا، کچھ لوگ 50s میں آئے یہاں پہ، کچھ لوگ 60s میں آئے، کچھ 70s میں آئے، کچھ 80s میں آئے، کچھ 90s میں آئے، وہ 2000 کے بعد آئے، کچھ اب آ رہے ہیں. جنت میں تو جائے گا لیکن یہ بندہ جائے گا کب، ایک مرحلہ وہ رہتا ہے. اور جائے گا سست رفتار سے یا تیز رفتار سے، ڈائریکٹ جائے گا کیا انڈائریکٹ جائے گا. سیدھا اس کو جنت میں جانا ہے یا کچھ اور جگہوں پہ بھی اس کے اسٹاپس ہیں، تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے ادھر ادھر، یہ مرحلے رہتے ہیں. سلوک کے مقصد میں یہ ہے کہ سیدھا جنت کی طرف جانا، ہائی وے صحیح رہنا، رخ جو ہے نا جنت کا ہونا. دوسرا یہ ہے کہ بہت تیز رفتاری سے جانا، تیسرا یہ ہے کہ ڈائریکٹ جانا، اور چوتھا یہ ہے کہ فوراً جانا، ٹائم نہیں لینا جانے میں، کیونکہ جن لوگوں کو فوراً جانا ہوتا ہے ٹائم نہیں لگتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اپنے رب اللہ کو اپنا رب مان کر جنہوں نے استقامت سیکھ لی، ان کے جانے سے پہلے، اس دنیا سے نکلنے سے پہلے فرشتے ان کے استقبال کو پہنچ جاتے ہیں. فرشتے استقبال کے لیے آ جانے کا، سرکاری لوگ استقبال کو آ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ڈاؤٹ سے باہر ہیں، شک سے باہر ہیں. چلنا پڑتا ہے آدمی کو، یہ چلنا عمل سے ہوتا ہے. اس عمل میں ہر ایک کی قسمت الگ الگ ہے. درمیان میں جن جن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے وہ بھی طے ہوتے ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے ملاقات کی عالم برزخ میں، سارے انبیاء سے ملاقات کا ذکر کیا انہوں نے، کہا کہ برزخ میں نے سارے نبیوں سے ملاقات کی. وہ بڑے ہی عجیب آدمی تھے. برزخ ان کے لیے ایسی چیز تھی جیسے اپن ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جا کے آتے ہیں، آسانی سے جاتے تھے اس میں، آسانی سے آتے تھے. محی الدین ابن عربی کے حالات بڑے عجیب تھے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ برزخ میں آوک جاوک ان کی بہت تھی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر تو بہت زیادہ ہے، بلکہ سارے کام حضور سے پوچھ پوچھ کے کرنے کی عادت تھی ان کی، وہ تک انہوں نے بیان کیا ہے. بلکہ جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے لکھی ہیں، حضور کے کہنے سے لکھی ہیں، وہ بیان ہے. بلکہ یہ ہے کہ جس کتاب میں جتنی بات لکھی ہے اتنی بات حضور نے وہاں پہنچا کر روک دی مجھے، یہ بھی لکھا ہے. فصوص الحکم کے اندر لکھا ہے ھذا ما حدد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات میں نے اس میں لکھی ہے یہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لمیٹڈ کیا تھا کہ بس یہاں تک بول سکتے ہو. اسی لیے صوفیاء کے ہاں ان کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے. تھے تو وہ حضرت پیرانی پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ. لیکن اس معاملے میں ان کے بڑے عجیب احوال ہیں. اس میں انہوں نے سورہ ہود کی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ملاقات کی. اور چونکہ سورہ ہود، قوم ہود جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، سورت کا نام سورہ ہود ہے، تو اس پیغمبر سے اس سورت کو بہت خاص مناسبت ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی تو میں نے سورہ ہود کی ایک آیت کی تفسیر ان سے پوچھی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ وما من دابۃ الا ہوا آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم، نہیں ہے کوئی جاندار مگر اللہ پاک نے اس کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے. ہر جاندار کی پیشانی کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور ادھر اس کو لے کے جاتے ہیں جدھر اس کو جانا ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، اس کو پیشانی کو پکڑ کے لے جاتے ہر ایک کو. اسی وجہ سے دعا بھی ہے نا، اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک، ہمارے دل ہمارے جوارے اور ہماری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہیں. لم تملکنا منہا شیئا، کسی چیز کا بھی آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا ہے. ہم مالک نہیں ہیں، اپنے دل کے ہیں، نہ ہاتھوں کے ہیں، نہ پیشانی کے ہیں. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب آپ نے ایسا کیا ہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رکھا، ہماری پریشانی ہمارے دل آپ کے کنٹرول میں ہیں، فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، تو پھر آپ ہی ہمارے ولی ہو جائیے. ولی کا مطلب دوست ہو جائیے, دوست کا مطلب فیور دیجیے, کیونکہ دوست فیور دیتا ہے, دشمن نہیں دیتا. دشمن تو کڈے میں ڈکل دیتا ہے. واہدینا الی سوائے السبیل, اور ہمیں آپ سیدھے راستے کی ہدایت فرما دیجیے. تو حضرت ابن عربی نے صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے, وما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے جو بول رہے ہیں اسی میں ہے یہ, یعنی پورے سورہ ہود میں بھی جہاں پر ان کا ذکر ہے, ان کی قوم کا ذکر ہے, وہیں ہے یہ آیت اصل میں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تو انہوں نے جو حضرت نے جو جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام نے ابن عربی کو, وہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ فرمائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہ جس کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس راستے پہ چلایا جاتا ہے, اس راستے پر چلانے میں پروردگار بالکل سیدھے راستے پر ہے, حتیٰ کہ شیطان کو سیدھے راستے پہ لے جا رہے ہیں. شیطان کو جدھر لے جایا جا رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں اللہ پاک, مگر یہ کہ منزل اس کی کیا ہے وہ الگ چیز ہے, کیونکہ اس کی منزل جہنم ہے تو جہنم کے لیے بھی تو روڈ بنی ہوئی رہیں گی نا بھائی. جیسے کیلیفورنیا کی روڈ بنی ہوئی ہے تو نیو یارک کی بھی تو روڈ بنی ہوئی ہے نا. اب وہ جانا ہے اس جگہ پہ تو روڈ پہ تو رہنا ہی پڑے گا, وہ روڈ سے ہٹ کے تو نہیں جایا جاتا. ظالم کو ظلم کا راستہ, خائن کو خیانت کا راستہ, چور کو چوری کا راستہ, شیطان کو شیطانت کا راستہ سیدھا ہے بالکل, جاہل کو جہالت کا راستہ سیدھا ہے بالکل. جاہل صوفیوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے نا کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, تو پہنچے ہوئے ہیں مگر کہاں پہنچے ہوئے ہیں ابھی یہ ڈسکس نہیں ہوا ہے, پہنچے ہوئے تو رہتے ہو سب. جو راستہ ہے ان کا جو منزل ہے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں پورے ہی. تشریح اور تکوین بڑے عجیب انداز میں جمع ہوتی ہے. تشریح میں آدمی مکلف کیا جاتا, ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ تجھے اپنی مرضی سے یہ کرنا ہے, اس مرضی کے اندر بندے کے رجحان کو, بندے کی طبیعت, بندے کے ارادے کو, اس کے جذبے کو, اس کی خواہش کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوا کرتی ہے. وہ چلنا چاہتا ہے تو چلا دیتے ہیں, وہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کروا دیتے ہیں. اس لیے سب سے اہم کام سلوک میں دل سے چاہنا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, جو متوجہ ہوتا ہے اس کو راستہ ملتا ہے, جو متوجہ ہونے والا نہیں ہے اس کو نہیں ملا کرتا. اس لیے سلوک میں جو ہے نا وہ صحیح رخ پر آدمی کو چلنا ہوتا ہے, یہ چلنا عمل کرنا ہے, اور یہ عمل دل سے ہے, جوارح سے ہے, ہاتھوں پیروں سے ہے, اور حواس سے ہے, جو آدمی کے اندر قوائے مدرکہ ہیں, ادراک کرنے والے, احساس کرنے والی جتنی قوتیں ہیں, ان کمنگ کی ہوں کہ آؤٹ گوئنگ کی ہوں, ان سب سے جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کا نام چلنا ہے. قرآن کی زبان میں, حدیث کی زبان میں, اور ہر انسان کو چلنا پڑتا ہے، ہر انسان چلتا ہے، سلوک میں جو چلنا ہے اس کی منزل اللہ پاک ہے، ہم کو چلنا ہے اللہ کی طرف۔ منزل متعین کرنے میں ایون جنت اور جہنم کو بھی نہیں رکھا جاتا سلوک میں، وہ بھی ذرا سائڈ میں ہے، سمجھو بولنا، اللہ کی طرف چلنا ہے۔ جب بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملنے کی جگہ جنت ہے، اس لیے وہ آٹومیٹکلی جنت میں جاتا ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے رکھے گی، اس آدمی کے رکھے جانے کی جگہ جنت ہے، اس لیے آٹومیٹکلی وہ جنت میں ہی رکھا جائے گا۔ جہنم میں اپنے پسندیدہ بندوں کو رکھنے والے نہیں ہیں وہ، سوائے ان کے جن کو جہنم میں کام لگایا گیا ہو، کچھ ڈیوٹی کوئی دی گئی ہو، تو وہ خدا کے پسندیدہ ہو کر بھی جہنم میں ہوتے ہیں، جیسے جہنم کے فرشتے۔ اب جو جہنم میں کام کرنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ سے دور تھوڑے ہیں کوئی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائی جو جیل خانے کا جو جیلر ہے وہ بھی تو سرکاری نوکر ہے، حکومت کا باضابطہ تنخواہ یاب ہے، اس کو بہت پورے بینیفٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں، ریٹائرمنٹ پلان اس کا ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد میں اس کے وظیفہ ہے، سب ہے، محبوب بندہ ہے وہ حکومت کا، تبھی تو دے رہی اس کو، ہے جیل میں۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو رکھیں گے جنت میں، اس لیے آٹومیٹکلی جنت ہے، جنت مانگنے کا بھی حکم ہے، اسی لیے مانگنا بھی چاہیے۔ لیکن ارادہ اور نیت کیا کرنی چاہیے سلوک میں کہ مجھے جانا کہاں ہے، تو وہ اللہ پاک ہے سر۔ کیونکہ یہ نیت جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا جلدی راستہ طے ہوتا ہے، کیونکہ عمل سے پہلے خالی جنت کا رخ کرنا بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، کہ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو مجھے چاہنے کے بجائے اپنے غرض کی چیز کو چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے میری پسند کی جگہ ہے، وہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو میں رکھا ہوں، لیکن اس نے تو نیت وہ کی نا، اس لیے وہ اخلاص کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا میں یہ شامل ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین میں یہ شامل ہے، نیت صرف اللہ پاک کی ہو، اللہ تک جانا ہے۔ سلوک میں منزل مقرر ہوتی ہے، ایم اور گول مقرر ہوتا ہے، اور وہ ایک دم واضح چیز ہوتی ہے، نیت جو ہے نا وہ ایک واضح چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے اس کے ذمن میں جو چیزیں چاہی جائیں گی وہ سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں چاہا جائے گا۔ ایون بزرگ بننا بھی نہیں چاہا جائے گا، کیونکہ بزرگ بننے سے پہلے بزرگ بننے کو چاہنا یہ بھی نیت کی خرابی ہے، صاحب نسبت ہونے کو چاہنا انڈائریکٹ تو صحیح ہے وہ، لیکن وہاں جانے سے پہلے یہ جو نیت ہوتی ہے رخ غلط ہے، کہ میں بھی صاحب نسبت ہو جاؤں، مجھے بھی اجازت مل جائے، تو ابھی رخ یوں نہیں ہے، ابھی یوں چھے، کام بن جانا، مزہ آ جانا، جی لگ جانا، گناہ سارے چھپ جانا، دعائیں قبول ہونا، برکتوں کا حاصل ہو جانا، کشف و کرامت کا حاصل ہو جانا، جو پاپ ہیں آدمی کے وہ دھل جائیں اور وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ بغیر پاپ دھلے کے وہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے مغفرت اصل ہے. اب یہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصد بنا کے چلنا، اس میں اپنے پاس سلوک میں عام طور پر تین قسم کے کام ہوتے ہیں، تین مرحلے ہوتے ہیں اس میں. یوں سمجھ لیجیے آپ کہ یہ سلوک میں جب داخل ہوتا ہے بندہ تو تین کائنڈ ہیں اس کی، تین قسمیں ہیں. قسم بولنا بھی مشکل ہے، رخ بول سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عرض کرنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اس کو قسم بولنا بھی مشکل ہے، رخ کہا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک پسند نہیں کرتے جب تک کہ بندہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ان کی مرضی کے مطابق نہ ڈھل چکا ہو، ان کے پسندیدہ بندوں میں وہ شامل نہیں ہوتا. اللہ کا بندہ، پسندیدہ بندہ، خوبصورتی سے تعلق نہیں رکھتا، صحت سے، ہیلتھ سے تعلق نہیں رکھتا، امانت اور غربت سے تعلق نہیں رکھتا، صلاحیتوں اور قابلیتوں سے تعلق نہیں رکھتا، صاف اور گندے سے بھی تعلق نہیں رکھتا. کیونکہ جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے بندے کی، نزاکت، نظافت وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کی اپنی ذاتی، اپنے اختیار سے جو ہے، وہ تو احکام میں سے ہے، شریعت کے احکام میں سے ہے، لیکن ایک طبعی چیز بھی ہوتی ہے نا، طبعی صفائی، طبعی نظافت، طبعی رکھ رکھاؤ، طبعی سلیقہ مندی جو ہوتی ہے نا، وہ مراد ہے میری، اس سے بھی تعلق نہیں ہے اس کا، اس لیے نہیں ہے اس کا تعلق کہ بندہ جس چیز سے بنا ہے اس میں کثافت ہے، ظلمت ہے، گندگی ہے. کثافت ہے، اندھیرا پن ہے اس میں، بدبو ہے اس میں، گندگی ہے اس میں. جس میٹیریل سے بنا ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، کیونکہ سڑی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے اس سے بنا ہے، صاف خوشبودار مٹی سے بھی نہیں بنا ہوا ہے. جو مٹی سڑی ہوئی ہو کے اس میں بو آ جاتی ہے کیچڑ میں، اس سے بنا ہوا ہے. اسی لیے اس میں خون ہے، اس میں پیشاب پاخانہ بھرا ہوا رہتا ہے، اس میں جتنے رطوبتیں ہیں، جتنی تری اندر ہے، ان سب میں بسان پنا ہے. تو وہ کہاں سے لائیں گے اس کو؟ اس کو صاف کریں گے کیسا؟ اس کو نہائش ویسا اس کو کیسا ٹھیک کریں گے؟ پیشاب کی جگہ تو مشک تو بھرنے سے رہے، گلاب کا پانی تو بھرنے سے رہے، رگوں میں خون، خون ناپاک چیز ہے، پیشاب پکانا ناپاک چیز ہے، رطوبتیں جو ہے نا وہ بھی شریعت کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے وہ، لیکن ہے تو وہ گندی. کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو، اس کے برتن میں تھوک دو، آپ یہ بولو کہ یہ پاک ہے، یہ ناپاک تو نہیں ہے، کھاؤ بولو، کھاتا کیا دیکھو، تم تھوک کے کھا لو، پتا چل جائے گا، نہیں کھایا جاتا. اگر سے کہ ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہے، لیکن وسیخ ان کے پاس پھر کون سا بندہ معتبر ہے؟ تو ان کے پاس بندہ معتبر ہوتا ہے وہ جو صفات کے اعتبار سے بنا ہوا ہو. انہی صفات کو شریعت کی زبان میں اخلاق کہتے ہیں. تو ہمارے اردو میں جو اخلاق کا لفظ بولا جاتا ہے وہ صفات کی ترجمانی نہیں کرتا، بعض خاص قسم کے اعمال کی ترجمانی کرتا ہے. اچھے اخلاق ہیں اس بندے کے، مطلب بات کرنے کا ڈھنگ ہے، پوچھتا ہے کوئی گرے تو، کوئی آئے گئے تو پوچھتا ہے، چائے کو پوچھتا ہے، پانی کو پوچھتا ہے، خدمت کرنا چاہتا ہے، ان سب کے لیے بولا نہیں جاتا وہ لفظ اخلاق. اخلاق کا جو عربی کے جو عربی معنی ہے وہ اردو کے معنی میں بولے نہیں جاتے. وہ اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق وصف کو کہتے ہیں. تو صفات ہے جو کوالٹیز ہیں، تو سلوک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بنا دینا. اس لیے اصل سلوک کا موضوع تہذیب اخلاق ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ بزرگی چاہے حاصل ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہوئی. تہذیب نفس ہونا، صفات بنانا، یہ انسان کو مکمل کرنے والی چیز ہے ان سائڈ سے اور آؤٹ سائڈ سے بھی، انسان کو یہ مکمل کرنے والی چیز ہوتی. اسی لیے پہلے کے غیر مسلم بھی اس ضرورت کو مانتے تھے، حالانکہ ایمان ہی نہیں تھا ان کے پاس. ارسطو نے یہی کہا تھا کہ ہم کو پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، نانو قوم حذبنا نفوسنا، ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفوس کو مہذب کر لیا ہے اور انسانیت پوری ہو جاتی ہے اس کو. وہ اپنے فہم سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی پہ نجات مل جائے گی، یعنی ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ عادتوں کے اندر تو تہذیب انہوں نے کی، عقل میں اور فہم میں تہذیب نہیں کی. فہم کا قصور ہے نا، یہ فہم مہذب ہوتی تو یہ بولتے کیوں تھے؟ عقل و فہم مہذب کے کیٹیگری میں نہیں لائے، مہذب بنانے کی کیٹیگری میں نہیں لائے، عادتوں کو لائے خالی. ایک بہت ہی قیافہ شناس جو ہے، جو صورت کو دیکھ کے صفات کا اندازہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو قیافہ شناس کہتے ہیں. صورت سے صفات سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ بندہ ان صفتوں کا ہے، کہ صورت کے شیپ میں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں کہ جو اس کی مہارت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں. اتنی مہارت ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ واقعہ کس کا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، صحابہ میں سے، صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، ان کے گھر ایک بچہ ہوا، وہ حضور کے قریب کے ریلیٹیوز میں سے تھا. تو لوگوں نے اس بچے کے بارے میں شبہ ظاہر کیا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا، کوئی کچھ نام دیتا اس کو، کوئی کچھ نام دیتا ایسا. اس کا صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا. تو وہ بچہ سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کے صرف پیر چادر میں سے نکلے ہوئے تھے، پنجا. یاد آیا کہ کوئی واقعہ؟ یاد آئے تو بتانا، مجھے تو اچھی طرح تو یاد ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن کون سے صحابی کا ہے ذہن میں؟ زید بن زمعہ، اسامہ بن زید کا ہی ہے یہ قصہ، ان کا ہی ہے یہ. زمعہ نام ہے کوئی، زمعہ ہے ان کے نام کے ساتھ ان کا. بھارت اس قیافہ شناس نے دیکھا اس بچے کو، اس نے سیدھا اس کے باپ کا نام لیا کہ یہ تو فلاں کا بچہ دکھ رہا، بولا جو اصلی اس کا باپ ہے. خامخا لوگ شک کر رہے تھے نا اس کے اوپر، اس نے پیر کے پنجے کو دیکھ کے کہا، انگلیوں کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو اس کا بیٹا ہے. یہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، آپ نے بشاشت دیکھا، دیکھو کیسا بول رہا. خامخا لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگایا. قیافہ ایسی چیز ہے. تو ایک بہت ہی قیافہ شناس نے کے سامنے ارسطو کی تصویر آئی. ارسطو یہ ہے، کہنے کی یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے، اس کے اندر بدکاری ہے بہت. تو وہ اس کا معتقد تھا بہت، استاد اس نے جا کے کر دیا کام. وہ قیافہ شناس جو ہے نا آپ کو یہ بول رہا تھا، کہنے کی صحیح بول رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ بدکاری کا وصف میرے اندر ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کی تہذیب ایسی کی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی میں نے یہ حرکت نہیں کی. یہ اس پر اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ میرا قیافہ جو بتا رہا ہے کہ میرے نیچر میں یہ بات ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ لیکن ہم نے اپنے نفوس کو اتنا مارا ہے، اتنا پتا مارا ہے، اتنا اس کو مجاہدوں میں ڈالا ہے، ریاضتوں میں ڈالا ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی. یہ داہیہ میرے اندر بہت ہے، یہ چاہت میرے اندر بہت ہے، یہ رجحان بہت پایا جاتا ہے میرے اندر، لیکن میں نے کیا نہیں. وہ جو کہہ رہا ہے وہ میرے قیافے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے، باقی اس خصوصیت کا استعمال ہوا نہیں ہوا، وہ چیز بہوئے کار آئی نہیں آئی، ظاہر ہے کہ وہ تو وہ جانتا نہیں اس چیز کو. یہ اس نے یہ بات میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ کتنا انہوں نے اپنے آپ کو یعنی مہذب کیا. ارسطویی کا کہنا ہے کہ جس نے اپنے نفس کی تہذیب کی وہ دنیا سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی محبت صفات کے اعتبار سے اچھی صفت میں کبھی بھی شمار نہیں ہو سکتی. ایک غیر مسلم کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی محبت جب فنا ہونے والی یہ چیز ہے تو اس سے اس میں دل اٹکانا اور اس سے محبت کرنا، کہنے کہ یہ نہ عقل مانتی نہ اور کوئی چیز مانتی ہے. دنیا کی محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے، سادہ کھاتے تھے، سادہ پہنتے تھے، سادہ رہتے تھے، عائش سے، مستی سے، ایسی چیزوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، غیر مسلم تھے. اسلام نے بتایا کہ یہ ایمان کے صفت کے ساتھ چاہیے، یہ ایمان کی صفت کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، بغیر اس کے معتبر نہیں ہوتا. ایمان والے کو مہذب کرنے کی صورت میں ملنے والا ہے کچھ. تو خیر یہ بات اس پر عرض کی میں نے کہ اصل چیز جو ہے وہ آدمی کا اللہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق بن جانا، یہ اس کی صفات کے بننے سے ہے. اور صفات کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ حب دنیا نہیں رہنا، حب جاہ نہیں رہنا، حب مال نہیں رہنا، بے حیائی نہیں رہنا، بے مروتی نہیں رہنا، خود غرضی نہیں رہنا، تکبر نہیں رہنا، ریاکاری نہیں رہنا، بزدلی نہیں رہنا، بخالت نہیں رہنا، یہ ختم ہو جانا. بخل نام کی چیز نہیں رہنا، بزدلی نام کی چیز نہیں رہنا. ایک بات ذہن میں آئی، کوئی بیماری نہ ہو اور آدمی نماز میں سستی کرے، نماز کے لیے جانے سے، اٹھنے سے، مسجد جانے سے، بتائیں اس کا تعلق اصل کس سے ہے؟ اس کا تعلق بزدلی سے ہے، یہ بزدلی ہے، ہمت نہیں کر رہا. میں یہ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس لفظ بزدل کسی اور معنی میں جاتا ہے ہمیشہ، یہ ضعف ہمت یہ بزدلی کی وجہ سے ہے. کوئی ایسا خاص حضور نہیں ہے، جوان آدمی ہے، اپنے معمولات چھوڑ دیتا ہے، یہ بزدلی سے ہو نہیں رہا. پانچ سو مرتبہ ذکر کرو تو ہو نہیں رہا، سو مرتبہ ذکر کرو تو ہو نہیں رہا. کیوں نہیں ہوتا پتا ہے؟ بزدلی سے نہیں ہوتا ہے، ہمت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے. شجاعت سے شجاعت میں نے بولتا ہے یہ کیا چیز ہے، جب میدان میں کودتے ہیں، دشمن سے لڑتے ہیں تو وہ اسی وصف کی وجہ سے تو لڑتے ہیں نا. وہ یہ صوفیوں کو معلوم ہے، یہ بزدلی ہے. اپنی خواہشات کو چھپا چھپا کے رکھ کے پورا کرنے کے مقابلے میں اپنی خواہش کو تج دینا اور اس کے برخلاف جو اللہ کی مرضی ہے اس کا ڈسیشن لے لینا، یہ کیا ہے؟ یہ سخاوت ہے. حالانکہ لفظ سخاوت جو ہے نا، پیسہ دینے کو، لوگوں پہ خرچہ کرنے کو بولتے ہیں نا، یہ بھی سخاوت ہی کا جزیہ ہے. میں نے میرے ایسے کسی بات پر حضرت جلال آبادی نے مجھ سے یہی فرمایا تھا کہ واہ 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 کیا سخاوت ہے، اور کہا تھا کہ جو نام ہے اس کا اثر ہے. تو میں سوچا کہ اس کا سخاوت سے کیا تعلق ہے، میں جو بات کرا حضرت سے، میں جو بات بولا اس پر حضرت نے مجھے سخاوت کا لفظ کیوں اس میرے لیے استعمال کیا. میں پریشان تھا، بہت دن تک پریشان رہا کہ یہ تو سخاوت تو پیسہ خرچ کرنے کو بولتے ہیں، نہیں یہ بھی اسی وصف کا اثر ہوتا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے واسطے جو آدمی اندر رکھتا ہے نا چھپا چھپا کے یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، اس کو نہیں کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، سخاوت کر دے رہا ہے. جیسے پیسے کو چھپاتے ہیں ایسے جذبات کو بھی چھپاتے ہیں، جیسے پیسے کو چھپاتے ہیں ایسے خواہشات کو بھی چھپاتے ہیں. وہ خواہشات پورے کرنے کے لیے پکا ارادہ نہیں کر پاتے اس کے برخلاف کا، پکی توبہ نہیں کر پاتے، وہاں سخاوت ہوتی ہو ٹوٹ کے کر دینا خوش جو ہوتا دیکھا جائے. سخاوت میں یہی تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ نکال کے پیسے لگا دیے. جو وہاں پہ ہوتا ہے جس دائیے کی وجہ سے، یہاں پہ بھی وہی ہوتا ہے. ان کا بنانا اصل ہے اور یہ بہت جو ہے نا ٹوٹ کے کرنا پڑتا ہے کام، بہت صبر سے، بہت ٹوٹ کے، بہت جبر کر کے، بہت بار بار کر کے، بہت اپنے دل پہ پتھر رکھ کے. کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا پھر بھی کرنا پڑ رہا، کسی کو پتا ہونے بھی نہیں دینا ہے پھر بھی کرنا پڑ رہا، کیونکہ پتا چل رہے ہیں پتا ہونے دے رہے ہیں تو پھر دوسرے بیماریاں الگ ہیں. وہاں پہ آدمی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے اندر سے. جو اپنے صفات بنانا چاہے گا اس کا دل سلامت نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا. اور یہ مطلب ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا، کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اگر آئینہ ٹوٹ گیا تو بیکار ہو جاتا ہے، علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینہ جتنا ٹوٹا اتنا قیمتی ہوتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. یہی ہے نا علامہ اقبال کا شعر. آپ ہیں اقبالیات کے ماہر، ہم تو ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث، یعنی ایک حدیث قدسی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ انا عند المنکسرتی قلوبهم، میں ان کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ پروردگار آپ کو کہاں تلاش کیا جائے، آپ کہاں ہوتے ہیں زیادہ. اور میں انا عند المنکسرتی قلوبهم، میں وہاں ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور عام طور پر دنیا کے حالات کے مارے ہوئے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے غربا اور مساکین کے پاس ان سے محبت کرنے کا حکم ہے. حتیٰ کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اور حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افلاس کو مانگ رہے ہیں، بلکہ مفلسین کی جو صفت ہے قلب کی، اس قلبی صفت کا بیان ہے اس میں. تو میں وہ میں مجھے زندہ رکھیے آپ کس حالت میں کہ میرا دل متواضع رہے، کیونکہ جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہاں بڑاپن نہیں ہوتا. ایسے ہی دوستی بھی مجھے ان لوگوں میں رکھی ہے، میرا حشر بھی ان لوگوں میں فرمائی ہے. اب یہ ٹوٹنا جو ہوتا ہے بہت سے اسباب سے ہوتا ہے. نیک کام کی خواہش کرنے والے کا دل جب ٹوٹتا ہے، جب اس کو نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی، کرنا چاہ رہا نہیں ہو رہی، کرنا چاہ رہا نہیں ہو رہی، لا حول ولا قوۃ. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اپنے اوپر ہی تھوکنا دل بول رہا ہوگا، نفرت ہو جا رہی ہے اپنے سے، یہ تو اچھی چیز ہوئی نا، وہ ہو جاتی یار کتنی کوشش کرنے کو جا رہے ہیں، پھر جائیں گے وہاں، پھر جائیں گے وہاں، اس کی ایسی تیسی والی بات ہو گئی نا، کس کی ایسی تیسی، اپنی کی ایسی تیسی، کیونکہ یہ معاملہ تو اپنے ساتھ ہی ہے، اور اسی وجہ سے حالات دنیاوی کے اعتبار سے قبض جو ہوتا ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے اصلاح باطن میں، بست کے مقابلے میں، بست میں شگفتگی ہے، کھلکھلاہٹ ہے، ہنسنا بولنا ہے، زیادہ بول جانا ہے، زیادہ کر جانا ہے، بست میں یہ ہوتا ہے نا، آدمی آپے سے باہر ہو کے کچھ بھی کرتے رہتا، کچھ بھی بولتے رہتا، اور قبض کے اندر بجھا ہوا ہوتا ہے، افسردہ دل، افسردہ کنت، انجمنے رہا، ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کے آپ کی بھی صورت بسور جاتی ہے، ارے کیا ہے، انہیں تو ہمیشہ سوکھا کھجور ہے، ہمارے یہاں اس کو سوکھا کھجور بولتے ہیں، جو ہنستا ہستا نہیں، ہمیشہ سوکھا صورت بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو سوکھا کھجور بولتے ہیں، چھوارا، کیونکہ اس میں طبیعت ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی طبیعت سے اخلاق درست ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا آدمی تمام رضائل نفس میں سے بہت سی چیزوں سے آسانی سے نکلا ہوا ہوتا ہے، یا نکل سکتا ہے یا نکل جاتا ہے، تکبر، ریاکاری، بڑاپن، لوگوں میں محبوب بننے کا شوق، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس وقت قبض کی حالت میں آدمی پہ نہیں آتے، بلکہ قبض کا غلبہ تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار ڈالے تو اچھا ہے، میں پہاڑ پہ گر کے مر جاؤں تو اچھا ہے، مجھے جو ہے نا کوئی جانور کھا جائے تو اچھا ہے، میں تو شیطان ہو گیا، قبض تاری ہوتا ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے میں تو شیطان ہو گیا، حضرت جلال آبادی کے پاس آئے ایک صاحب اور کہنے لگے میں تو شیطان ہو گیا، کہنے لگے اچھا شیطان ہو گیا، میں تو شیطان ہو گیا، کہنے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، شیطان جب سے شیطان ہوا ہے اس کے بعد سے اس نے کبھی نماز پڑھی؟ کہنے لگے نہیں پڑھی، کہنے لگے آپ نے پڑھی؟ کہنے لگے ہاں میں تو پڑھتا ہوں پابندی سے، نماز نہیں چھوڑتا ہوں، تو کہنے کے کہاں سے ہو گئے آپ شیطان، بتاؤ کیسے شیطان ہے آپ، یہ کیسے شیطان ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت جلال آبادی نے فرمایا یہ کیسے شیطان ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی شیطان تو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، بس قبض ان کا دور ہو گیا، اصل میں وہ قبض کو دور کرنے کی ایک تدبیر تھی حضرت کی، کیونکہ قبض کے دور کرنے میں جو ہے نا علم نہیں چاہیے ہوتا ہے، تسلی چاہیے ہوتی ہے، قبض کے دور کرنے کے لیے علم نہیں چاہیے ہوتا ہے، تسلی چاہیے ہوتی ہے بس، اور شیخ کا کام تسلی دینے کا ہوتا ہے، اور جو مرید جاہل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ تسلی دیتے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے سب کام ہی وہ ہے دینے کا، اب نہیں ہو رہی اس کو تو اعتماد کامل نہیں ہونے سے نہیں ہو رہی، شیخ پر اگر اعتماد ہو تو شیخ جو ہے نا بات نہیں بنا رہا، حقیقی بات بول رہا ہے، یہ مطلب نکلتا بات کا، بات بنا رہا بولے تو بھی نہیں ہوتی تسلی، اس لیے جتنا اعتماد کامل، اگر انہیں غلط بولا بھی تو صحیح تسلی ہو جاتی، اگر اعتماد کامل ہے تو، یہ راستہ اعتماد کا ہوتا ہے بہت، اس لیے اس میں فنائیت کو بہت مقبولیت ہے کہ بولے فنا، اپنے آپ کو فنا کرو، اس میں وہی ہوتا ہے، اپنے کو توڑو، اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کے مرنے سے پہلے دنیا میں ان کے ساتھ میں ان کو توڑنے کے حالات جو پیش آتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے، یہ لکھا ہے صوفیہ نے باضابطہ، ایسے حالات آئے آدمی کی طبیعت ٹوٹتی چلی گئی، ٹوٹتی اپنوں سے دھوکہ ہو گیا، طبیعت ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا مال میں، طبیعت ٹوٹ ہو گئی، جن لوگوں پہ بھروسہ تھا انہوں نے جو ہے نا نیچے پانی لا دیا، اس میں طبیعت ٹوٹ گئی، ہوتا ہے نا طبیعت ٹوٹتے 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 آدمی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ بولتے چلے اس پنگے سے نکل کے تو ادھر آ جا میرے پاس، تو پاس سب چلے جاتا ادھر، طبیعت دنیا سے ٹوٹ جانے کے لیے اور اس کی محبت باقی نہیں رہنے کے لیے آدمی کو توڑ دیا جاتا ہے، غم ہے، صدمے ہیں، افکار ہیں، حالات ہیں، حالات کا ناموافق ہونا ہے، اپنوں کا مخالف بن جانا ہے، اپنوں کا پرایا بن جانا ہے، ایسی چیزیں بہت پیش آتی ہیں، بڑے بزرگوں کے ساتھ پیش آئی ہیں. حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے طویل اہتمام کے بعد توتی بولتی تھی پورے ہندوستان پاکستان کے پوری دنیا میں، دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے اور بڑے بزرگوں میں سے، تھانوی کے خلیفہ، قاسم نانوتوی کے پوترے، علم کلام کے امام، علم فلسفہ کے، علم کلام کے. لیکن اچانک یہ ہے کہ ان کو مرنے سے تھوڑے ایک آدھ سال پہلے زبردستی ان کے ہاتھ سے مدرسہ کھینچ لی. جو زندگی جس آدمی نے لگائی اس سے زبردستی اس کے ہاتھ سے کھینچ لی، کیا گزری ہوگی. اس پر انہوں نے وہ سلام کہا ہے روزہ مبارک پہ، یہ کیسی دنیا میں آ گئے ہم، نہ ہم کسی کے نہ کوئی اپنا، نہ ہم کسی کے نہ کوئی اپنا، ایسی دنیا میں ہم آ گئے ہیں. بہت مشہور سلام ہے ان کا، اسی لیے توڑا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہذیب اخلاق جو ہے، تہذیب صفات جو ہے، یہ آدمیت کو مکمل کرتی ہے، اسے انسانیت مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد میں اس کے ساتھ آدمی ولی نہیں ہو جاتا، مگر ولایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ولایت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ولایت کی قابلیت اس میں آ جاتی ہے، ولایت دیے جانے کی جو قابلیت ہے وہ آ جاتی ہے. اس لیے ولی ہونا الگ ہے، تہذیب اخلاق کرنا الگ ہے. بزرگ ہونا الگ ہے، تہذیب اخلاق الگ ہے. یہ مطلب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا کہ بزرگ بننا ہے تو کسی اور کے پاس جاؤ، انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ، میں تو انسان بنانے کا کام کرتا ہوں، بزرگی کا شوق ہے تو کہیں اور جاؤ. ان کو پتا ہے کہ جو بزرگی کے شوق میں جائے گا وہ کبھی بزرگ بنے گا ہی نہیں، جب تک انسان نہیں بنے گا تو بزرگ کہاں سے بنے گا. انسان بزرگ بننے کے لیے ہے نا کہ جانور. ایک تعبیر بات کی، ایک انداز بات کا ہوتا تھا، جیسے حافظ زامن صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی جس کو بزرگ بننا ہو حاجی صاحب کے پاس جاؤ، جس کو حقہ پینا ہو میرے پاس آ جاؤ. ایک تعبیر تھی ان کی، کیونکہ پھر ایسا رگڑا لگواتے تھے وہ اس کو کہ وہ حقے کے چھڑکوں میں رہ جاتا تھا. تو بولتے تھے کہ میرے پاس رہنے کا ہر ایک کو حوصلہ نہیں ہے، یہ مطلب تھا بات کا وہ. کیونکہ میں نے جس طریقے سے اپنا سلوک طے کیا ہے، ہر کوئی اس طریقے سے طے کرنا مشکل ہے. میں تو ایک مار دو ٹکڑوں کا آدمی ہوں، یا ادھر یا ادھر، یہ کہاں کی جھنجھٹ پالی. ایک بزرگ صاحب کشف جو ہیں، وہ حافظ زامن شہید کی خبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، ویسے منڈی جگا کے مراقبے میں تھے، تو حضرت متوجہ ہوئے اور فرمایا او بے فاتحہ کسی مردہ کے پاس پڑھ جا کے. میرے پتے کو پتا میں زندہ ہوں، فاتحہ کسی مردے پہ پڑھ جا کے. شہید تھے وہ، تو شہید تو زندہ ہوتے ہیں. میں نے حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چار چار پانچ پانچ گھنٹے ان کے مزار پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ وہ جب آئے ہیں بول کے معلوم ہوتا تھا تو ہم لوگ تھانہ بھون چلے جاتے تھے. تھانہ بھون 3 میل ہے جلال آباد، 2-3 میل کیا ہے بچوں کے لیے، گلل ہاتھ میں پکڑی چلے گئے چوڑیاں مار دیتے ہوئے، گنوں کی گاڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے گنے کھینچ لیتے ہوئے چلے گئے. وہ روک کے باہر آئے تک بھاگ جاتے تھے، پھر وہ جب چلانے لگتا تھا پھر پیچھے بھاگتے تھے، ایسے کئی چھڑیاں چرا لیتے تھے. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ اسی حالت میں جا کے شیخ الحدیث آئے گا تو جا کے دیکھیں گے. وہاں جا کے دیکھا تو بیٹھے ہوئے جھاڑکنے سے، بیری کا درخت ہے بڑا، بیر کے باغ میں ہے ان کا مزار. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی ہیں بالکل، مگر بالکل الگ ہیں. وہ ہیں ان کے ساتھ شاید ایک دو مزار اور ہیں جو ان کے عزیزوں کے ہیں، ان کا قبرستان الگ ہے بالکل، چار دیواری بنی ہوئی ہے اس کی، مزار تو سب کچے ہیں، حضرت تھانوی اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، حضرت تھانوی اپنے باغ میں ہیں، ان کا اپنا باغ تھا امرئی تھی اس میں، پھر انہوں نے اس کو وقف کر دیا، تو انسان بننے کا یہ کمال ہے، انسان بننا اصل ہے، کیونکہ وہ وصف جو ہے نا جو اعمال کراتا ہے اس کے اندر ہمدردی، مروت، لوگوں کے ساتھ سلوک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، اور جناب والا کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، یہ سب چیزوں کا اہتمام، قدم قدم پر دھیان رکھنا، فکر رکھنا، بیدار مغز رہنا، ان سب چیزوں کو وہ کور کر لیتی ہے چیزوں، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے آٹومیٹک، انسانیت کے کمال میں وہ سب چیزیں ہیں، فطرت بھی ہے اس میں، مروت بھی ہے اس میں، حیا بھی ہے اس میں، سخاوت بھی ہے اس میں، شجاعت بھی ہے اس میں، صبر بھی ہے اس میں، شکر بھی ہے اس میں، تحمل بھی ہے اس میں، بردباری بھی ہے اس میں، تفویض بھی ہے اس میں، تسلیم بھی ہے اس میں، حب دنیا نہیں ہے، حب جاہ نہیں ہے، حب مال نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، تذلیل نفس بھی نہیں ہے، ان سب چیزوں کو کور کر لیتی ہے وہ سب چیز. پھر یہ دس اصول ہیں، اچھے صفات کے دس اصول ہیں، برے صفات کے دس اصول ہیں، ان کی پھر فروع برانچز بے حساب ہیں، بہت ہیں، دوسرا رخ اس میں ہوتا ہے وظیفوں کا، معمولات کا، اوراد کا، سلوک میں، یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ دعا، وہ دعا، یہ ورد، وہ ورد، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، بیماریوں کی، روحانی بیماریوں کی، جسمانی بیماریوں کی، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، راتوں کے وظیفے، دن کے وظیفے، جمعہ کے وظیفے، محرم کے وظیفے، رمضان کے وظیفے، رمضان کی شب قدر کے وظیفے، اسی سلوک میں ایک رخ وہ ہے، حضرت جلال والی کے پاس کوئی آ کے کہتا کہ وہ سنے فلاں آدمی کو یہ وظیفہ دیا، کہنے کہ یہ وظیفہ چی ہیں، یہ شیخ نہیں ہوتے، یہ بولا کہتے ہیں وظیفہ چی، پیر الگ ہوتا بولتے تھے، وظیفہ چی پی رہی ہے، وظیفہ والا پی رہی ہے، اس کا وظیفہ بتا دیا، اس کا وظیفہ بتا دیا، اس کا وظیفہ بتا دیا، زوروں کو قابو میں کرنے کا وظیفہ، شوہر کو قابو میں کرنے کا وظیفہ، پیسے زیادہ آنے کا وظیفہ، قرضہ ادا ہونے کا وظیفہ، کام بننے کا وظیفہ، جیل سے چھٹنے کا وظیفہ، مقدمے میں کامیاب ہونے کا وظیفہ، وظیفہ چی، اسی سلوک کے اندر ایک رخ یہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رخ دوسری سائڈوں میں نہیں پایا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے غور کر کے کہ آپ کو دوسری جگہوں پہ یہ چیز زیادہ نہیں ملیں گی، اس لیے بولوں میں کہ اس میں یہ رخ پایا جاتا ہے، اپنے جو شعبے ہیں دین کے دوسرے وہاں پہ نہیں ملیں گا آپ کے سب. اور تیسری چیز اس میں پائی جاتی ہے ولایت کی، جذب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسپیشل دوستی ہو جانے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت اور نسبت کے دے دیے جانے کی، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں سلوک میں، یہ الگ الگ ہیں، یہ بالکل جو پہلی چیز ہے وہ مین ہے اور وہ اصل ہے، وہ فوکس کرنے کی چیز ہے اور توجہ کرنے کی اور محنت کرنے کی چیز ہوتی ہے بہت ہی. مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کمالات انسانی کہلاتے ہیں، یہ کمالات انسانی مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے اور عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. حاصل ہونے میں نسبتاً عورتوں کو سہولت زیادہ ہے، کہ طبعی طور پر ان کے اندر صبر اور بردباری بہت ہوتی ہے. اور یہ صبر اور بردباری سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں. جعلنا ہم ائمت یہدون بامرنا لما صبر. جب صبر والی صفت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو مقتدا بنا دیا جاتا ہے, امام بنا دیا جاتا ہے, ان میں وہ جھیلنے کی صفت ہوتی ہے, اس لیے وہ نسبتاً جلدی پا لیتی ہیں بہت سی چیزوں کو اگر وہ چاہیں تو. کسی آدمی کا جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا یا دل کے اعتبار سے کمزور ہونا الگ چیز ہے, اور حلیم اور بردبار ہونا الگ چیز ہے, قوی القلب ہونا الگ چیز ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رقیق القلب تھے کہ ہمیشہ روتے ہی رہتے تھے, لیکن قوت قلب اور شجاعت میں حضرت عمر سے بہت آگے تھے, فلم میں حضرت عمر سے بہت آگے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر جو ہے نا آپے سے باہر ہو گئے, جو بولے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے, انہوں تو ان سے بھی زیادہ نرم کے دل کے تھے نا, وہ تو پلاتے نہیں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا انتقال ہو گیا, جاؤ گھر کو. میں نے کہا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. انہوں نے آ کے تقریر سب سے پہلے یہ کی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زندہ ہے, اس کی وفات نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ابھی رکھا ہوا ہے تب صدیق اکبر یہ تقریر کر رہے ہیں, اور رکعت قلبی کا یہ حال تھا کہ حضور کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. رقیق القلب ہونا الگ ہے, قوی قوت قلب اور حلم اور بردباری الگ چیز ہوتی ہے. اس لیے عورتیں ہوتی ضعیف ہیں لیکن ہوتی قوی ہیں, اس لیے تکوینی طور پر ڈیلیوری کی ذمہ داری ان پہ رکھی اللہ نے. اپنے پاس رکھے تھے اپن تو بھاگ جاتے تھے. اگر مردوں کے سروں پہ یہ چیز ہوتی تو دنیا کی آبادی کم کرنے کی کوئی تدبیر کرنا نہیں پڑتا تھا, یہ خود ہی اپنی بہت سی تدبیریں کر لیتے تھے. تو آج جو لوگ مغرب میں آ گئے تھے ان کو تو ہم نے سورہ واقعہ پڑھنے کو لگایا تھا, اب جو بعد میں آئے ہیں وہ سورہ واقعہ پڑھے بغیر جائیں گے نہیں, سمجھا؟ چھٹی لینے کے چکر میں دیر میں آیا. آہستہ آہستہ آپ کام لگانا ضروری ہے, کام کرنا ہے, کام کرو. بعد میں اصل میں یہی کرنا چاہ رہا تھا لیکن بعد کا رخ دوسری طرف چلا گیا. اس سلوک میں جو آدمی عمل کرنا ہوتا ہے, عمل سے چلنا ہوتا ہے, ابتدائی مرحلے جو ہوتے ہیں اپنے کو صحیح کرنے کے, کچھ کام وہ ہیں کہ جو آدمی کو اپنے صحیح کر لینے پڑتے ہیں قطع نظر اس سے کہ اندر کتنا صحیح ہوا کتنا صحیح نہیں ہوا. اس کے بغیر سلوک کا سیٹ اپ غلط ہے. جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے بھائی اس کو تو ٹھیک کرنا ہے, اگر تو ارادہ کر رہا ہے ٹھیک کرنے کا. جو نظر نہیں آ رہی اس میں ٹائم لگ رہا سمجھ میں آتا, جو نہیں سمجھ میں آ رہی اس میں ٹائم لگ رہا سمجھ میں آتا, جو دکھ رہا اس کو سمجھ میں آنے اس کو کرنے میں کیا مسئلہ ہو رہا. نماز ہے دکھنے والی چیز ہے, روزہ ہے دکھنے والی چیز ہے, زکات ہے دکھنے والی چیز ہے, وضاح قطع ہے ظاہری دکھنے والی چیز ہے, شریعت کا حکم ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, شریعت کا حکم پورا کرنے میں کیا مسئلہ ہے, پورا کرو اس کو. اس لیے اپنی ظاہری حیات اور ظاہری حالت کو بالکل شریعت مطہرہ کے موافق کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے چاہے وہ کسی کوئی ہو، اللہ نہ ہو، بس اس سے اپنے کو کیا بہتر ہے، اپنے کو کیا غرض ہے اس سے، کیا وہ اپنے کو ساتھ دینے والا ہے، مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، اس کی رعایت کرنے سے اپنے کو کچھ ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں. کیا بھی کسی کو اچھا برا لگنے سے بحث نہیں، چاہے وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اولاد کے لیے ماں باپ ہو، ماں باپ کے لیے اولاد ہو، دوست احباب ہوں، کمیونٹی ہو، جہاں جاب ساتھ میں کرتے ہیں وہ لوگ ہوں، جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ لوگ ہوں، تعلقات والے ہوں، رشتہ دار ہوں. اور اگر ہماری شریعت کے مطابق حالت کی وجہ سے کوئی دوستی دشمنی کے اعتبارات لانا بیچ میں چاہتا ہے، تعلقات رکھنے نہیں رکھنے کے، تو بہت قابل مبارکباد ہے کہ ہم تو اسی بیس پر تجھ سے چھٹی چاہتے ہیں. مردما سے لینا دینا ہی کیا پھر اس معاملے میں، ہم تو چاہتے ہی نہیں یہ چیز. تم ہمارے سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے، یہ نہیں، ہم تمہارے سے نہیں رکھنا چاہتے، تم اگر رکھنا بھی چاہیں تو، اگر تم رکھنا بھی چاہیں تو ہم تو نہیں رکھ سکتے. کوئی مجبوری پیش آ جائے دنیاوی زندگی میں، اس کو ایکسپشن ہوتا ہے، الگ مجبوری الگ چیز ہے. ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہیں کہ آپ جی ہی نہیں سکتے، آپ کو نوکری مل ہی نہیں سکتی جب تک آپ اپنی حالت کو بدلیں گے نہیں، شاید اس دن فتویٰ بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے گا. مگر ابھی کہ ایسی کوئی حالت ہے نہیں، خامخا ڈر ہے، وسوسے ہیں، وہم ہے. جو لوگ ہمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ. تھوڑی بہت تکلیف ہو تو ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہے، اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. اس میں سے ایک اہم چیز اپنی تجوید صحیح کرنا ہے، کیونکہ جب نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تو جو عربی مخارج ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے. تجوید میں بنیادی بیسک چیز مخارج کا صحیح ہونا ہے، مخارج صحیح ہونا. بقیہ غنہ، اخفاء، اقلاب، مد وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، اظہار وغیرہ، یہ سب محسنات کلام میں سے ہیں، کلام کو خوبصورت بنانے والی چیزیں. لہن خفی کہلاتی ہیں، لہن جلی نہیں. لہن جلی مخارج کا صحیح نہیں ہونا. حرف بالکل صحیح جگہ سے نکلے، پرفیکٹ نکلے. جو حافظ لوگ ہیں وہ واد کے مخرج میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، واد نہیں نکلتے، دیکھا دیکھی دا دا کرتے رہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، مطلب دال، بھائی یہ دال سے ملتا ہوا، دال کا رشتہ دار نہیں ہے، انہیں وا کا رشتہ دار ہے، یہ وا کا رشتہ دار ہے، دال کا رشتہ دار نہیں ہوتا. واد حضرت عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ حرم کو لکھا تھا جو خط یہ کہ تم لوگ یہ جو پڑھتے ہو غلط پڑھتے ہو. امام حرم الحذیفی جو ہیں انہوں نے کنسیڈر کیا اس کو، ان کا صحیح فرما رہے ہیں آپ. چنانچہ آپ مدینہ منورہ کے امام کو دیکھیں گے تو وہ نہیں پڑھتا. پھر میں نے ان کو دیکھا کہ کبھی پڑھ دیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں، عادت ہونے کی وجہ سے شاید نہیں پڑھتے. وہ واد ہے، داد نہیں ہوتا، دا نہیں ہوتا، دان. غیر المغضوب ہی غلط ہے، مطلب ضالین غلط ہے، دال کے قریب نہیں ہے. یہ تو بالکل دال کے قریب کیا، پورا دال ہی کر دیا ہے، صرف موٹا کر دیا ہے. وہ وا سے ملتا جلتا ہے. مخارج بہت تھوڑے ہیں جو اپنے کو صحیح کرنے کے ہیں. الف کا مخرج ہے، با کا مخرج ہے، تا کا مخرج ہے، جیم کا ہے، لام کا ہے، کاف کا ہے، نون کا ہے، اس میں اپنے کو کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنے کا ہے. تب نکلتے کتنے سب ملا کے، بہت تھوڑے نکلتے ہیں. وہ کیوں نہیں صحیح ہو رہے بھائی، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میں نے کوشش کی مگر نکل نہیں رہے. کوشش کی مگر نکل نہیں رہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوشش جیسی کرنی ہے ویسے نہیں کر رہے. کوشش کرنے سے کیا ہوتا ہے آدمی میں، حضرت جلال آبادی نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا، ایک مرتبہ سرکس لگی تھی تو خیر ہم نہیں گئے، سرکس میں جانا جائز نہیں ہے، سب ننگی نگتے اٹھتے ناچتے یہ چڈی پہ رہتے اس طرح. ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی نے فرمایا کہ کبھی سرکس نہیں دیکھی تم نے؟ میں نے کہا حضرت نہیں دیکھی. کہنے کا ایسے کام کبھی کر دینا چاہیے، پتہ ہے اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے. رسی پہ چلتے ہیں لوگ، محنت کرنے سے کیا نہیں ہوتا، کیسا کیسا جنا والا اپنے جسم کو موڑنے توڑنے پر اور گول پھرانے پر اور مختلف چیزوں پر قابو پا جاتے ہیں. مشق ایسی چیز ہے. تلوار نگل جاتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں، مشق ایسی چیز ہے. وزن کیسا اٹھا لیتے ہیں، کودتے اچھلتے کیسے ہیں. انسان اگر محنت کرے نا تو آخر انہوں نے کیا کیا؟ محنت ہی تو کیا اور کیا کیا بھائی. جو لوگ جمناسٹک کے لوگ ہیں اور جناب والا وہ اس قسم کے جتنے بھی ہیں ٹیلنٹ وغیرہ بنانے والے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں وہ مشق ہی، مشقیں ہی تو ہیں وہ انسانوں کی اور کیا ہیں. تو جب انسان مشق کر کے سرکس میں مقام بنا سکتا ہے، پوری دنیا میں اپنی نیک نامی کرا سکتا ہے، اپنے فن کا جادو منوا سکتا ہے، تو ہم مخرج صحیح نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ بنا کہ اس کے لیے جو پتا مارنے کی ضرورت میرے اپنے حساب سے مجھے پڑ رہی ہے اتنے میں نہیں مار رہا ہوں. جس مجاہدے، ہر آدمی کا مجاہدہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا انداز الگ الگ ہے، اس کے لیے مجاہدے کی نوعیت الگ الگ ہو جاتی ہے. دو تین مہینے کسی قاری کے پاس میں آپ جو ہے نا فوکس کر کے ٹیوشن کریں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے بھوکا رکھنا پڑے تو اپنے کو بھوکا رکھیں، سزا دینا پڑے اپنے کو تو سزا دیں، ایک ہزار مرتبہ لفظ نکالنا پڑے تو ایک ہزار مرتبہ نکالیں، دس ہزار مرتبہ نکالنا پڑے تو دس ہزار مرتبہ نکالیں. یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ کام سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے، نہیں سیکھنے کا کیا ہے. صحیح مخرج نہیں نکالا، گلا دبا دیا، آنکھیں باہر آئے جیسا خود ہی نکل جاتا. محنت ہے اس کے لیے، ایک محنت چاہیے اس کے لیے، ایک جدوجہد چاہیے اس کے لیے، ایک طلب چاہیے اس کے لیے. اور واقعتاً بعض مرتبہ بہت ہی ٹف محنت کرنی پڑتی ہے، بعضوں کے حالات کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، زبان نہیں پلٹنے کے اعتبار سے. میں نے بلاک امریکنوں کو دیکھا، بعض ایسے اتنا صاف اچھا قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ حیرت، بالکل جیسے عرب پڑھتے ہیں ویسا پڑھ رہے تھے. بلاک امریکن کو صحیح مخرج سے پڑھنا آپ بولو کیسی چیز ہے، کتنی محنت نہیں کی ہوگی اس بندے نے، پڑھ رہا تو صحیح. تو ہم تو اتنے بلاک تو نہیں ہے نا، ذرا ہیں مگر ذرا کم بلاک ہیں، اپن تو لائٹ بلاک ہیں. ہمارے تو اتنا مشکل نہیں ہے، تجوید صحیح ہونی چاہیے. تجوید کے اندر بیسک جو مخارج فرق پیدا کرنے والے ہیں عربی مخارج میں اور غیر عربی مخارج میں، ان عربی کے مخارج کو صحیح طریقے پہ نکالنے کی مشق ہو جانا کہ قرآن پاک میں جہاں وہ لفظ آئے ویسے ہی نکلے. بعض مخصوص صورتوں پہ مشق نہیں کرنی ہے، حروف پہ مشق کرنی ہے، مخصوص صورتوں پہ نہیں کرنی ہے، حروف پہ کرنی ہے، سر مخارج پہ کرنی ہے. تو اس جگہ سے نکلے اور بہت محنت کرنا پڑتا ہے، بہت مشق کرنا پڑتا ہے. ہمیں خود یاد ہے کہ جب ہم تجوید کا سبق پڑھتے تھے ان دنوں میں جو ہے تعارف خانے میں بیٹھ کے مخارج نکال رہے ہوتے تھے، ہمیں تو مسئلے تو نہیں معلوم تھے نا، چھوٹے بچوں کو حلال حرام کیا معلوم، صحیح کیا غلط کیا معلوم، بیٹھے ہوئے وہاں پہ بڑے بڑے آوازیں نکال رہے ہیں، باہر سے غصے میں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے بدتمیزی کیا ہو رہی ہے. تو نہیں، میں کچھ دھیان نہیں تھا، میں مخرج نکال رہا تھا، ہا کا عین کا منہ بنتا ہے، منہ بناؤ تھوڑے دن. ویسے مخرج کا کمال یہ ہے کہ بغیر منہ بنے کے نکالنا، لیکن مخرج بننے کے واسطے منہ بنتا ہے. گانے والے کیسے منہ بناتے ہیں، میوزک والے کیسے منہ بناتے ہیں، قوال کیسے منہ بناتے ہیں، وہ فکر رکھتے ہیں کہ اس وقت میرا منہ کیسا بن رہا ہوں گا، پبلک دیکھے کیا بولیں گی. جتنا ٹیڑھا منہ بنتا ہے اس کی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنیما کا وقت ہو گیا، کتنے بجے ہے؟ 45 کو ہے. اچھا اچھا پانے دس کا. تو دوسری جو چیز ہے بہت ہی اہم ترین وہ ہے اپنے مخارج کو بنانا. جن جن کے مخارج کمزور ہیں, حروف صحیح نہیں نکلتے ان سے, ان کو تو اس کو باضابطہ نیت کر کے, ارادہ کر کے, عزم کر کے, ٹیوشن کرنا پڑا تو ٹیوشن کر کے, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, مخرج صحیح کرنا, حروف صحیح کرنا, تجوید صحیح ہونا ضروری ہے. اب یہ ایک تسلسل ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے, 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 یہ بھی ہونا چاہیے, پھر یہ بھی ہونا چاہیے, پھر یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بتایا جائے, بتایا جائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح اب راتیں لمبی آ رہی ہیں, سردی جیسے جیسے آتی جائیں گی راتیں لمبی ہو جائیں گی, تو جو اپنے معمولات ہیں ذاکرین کو اور سالکین کو کچھ معمولات تو رکھنے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت ذکر کرنے کی, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی, مناجات پڑھنے کی, درود شریف کی تسبیح ہے, استغفار کی تسبیح ہے, تیسرے کلمے کی تسبیح ہے, تھوڑا بہت مراقبہ کرنے کی, تھوڑا بہت شغل کرنے کی, کچھ معمولات ہر سالک کو رکھنے ہوتے ہیں ایکسرسائز کے طور پر. وہ جو ہے کنٹرول میں لانے کا ٹائم آتا ہے جب رات لمبی ہوتی ہے, تو مختصر دنوں میں جاب کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, رات میں نیند پوری ہوئی نہیں ہوتی ہے, رات سونے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے, اٹھنے میں جو ہے نا پھر جلدی اٹھنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کی مصروفیت میں ٹائم بالکل ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا ہے, شام میں آنے کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہے بندہ, اس وقت نہیں کر پاتا ہے. اب یہ لمبی راتوں کے اندر یہ ہے کہ سوتے سوتے تھک جاتا ہے بندہ, کیا کروں بول کے سمجھ میں آتا ہوں. 7 بجے عشاء ہو جا رہی, جب آپ اثر پڑا کرتے تھے جب عشاء سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وقت کافی ہوتا ہے, اس موقع پر جو ہے ان سب چیزوں کا اپنا حساب قائم کر کے, اپنا حساب بنا کے, مشورہ لے کے, رپورٹ کر کے, اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کر دینا چاہیے. 2 گھنٹوں کا تو فرق پڑ ہی چکا ہے, مغرب 1 گھنٹہ آگے پہلے ہو گئی اور فجر 1 گھنٹہ آگے ہو گئی رمضان کے مقابلے میں, 2 گھنٹوں کا فرق ابھی پڑ چکا ہے, 2 گھنٹے وہ مل گئے آپ کو. اب جیسے جیسے ٹائم جا رہا ہے ویسے ویسے اور بڑھتا ہی جائے گا, اور بڑھتا ہی جائے گا, اور بڑھتا ہی جائے گا. تو نماز سے پہلے, فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اپنے معمولات بنا کے اس کے مطابق جمنا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ سردی کے زمانے میں تھوڑا پتا مار لیے, تھوڑا کیفیت سنائے, تھوڑا جو ہے نا مشورہ لے لیے اور اپنے حال سنا کے جو چیز قابو میں نہیں آ رہی اس کے بارے میں کوئی ہدایت لے لیے, کچھ سزا وغیرہ تجویز ہو گئی نہیں ہو سکے اس وقت میں, تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑ گیا وہ کر لیے, تو پھر انشاءاللہ تعالی قابو میں آ سکتی ہے ایک چیز. یہ طریقہ ہے کام کرنے کا, اگر کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سک رہا تو جس وقت جب کرنے کا موقع آئے تو اس موقع پر تو کرنے لگ جائے. اب یہ کہ پھر گرمائے گا تو پھر چھوٹ جائے گا, لیکن گرما آتا ہے نہیں آتا, اس سے پہلے مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں, کیا بھروسہ ہے بھائی. پھر یہ کہ تھوڑے دن سردی میں قابو میں آ جانے کے بعد میں طبیعت کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ گرما میں بھی پھر آدمی کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر ہی لیتا ہے, عادت نہیں ہے اس لیے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہا, جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. جو چیز نہیں ہو سک رہی ہے, نہیں ہو سکے گی یا ہو سکے گی, اس کی بیس پر جو ہے نا فوراً نہیں کرنا کسی کام کو, یہ کوئی اصول نہیں ہے, کر سکتے ہیں. بڑی بات یہی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ کیپیسٹی رکھی ہے, وہ استعداد رکھی ہے, وہ قوت رکھی ہے. اگر حوصلہ کریں, ہمت کریں, اللہ سے دعا کریں, مقابلہ کریں نفس کا, طبیعت کا, مجاہدے کے لیے آمادہ ہوں, کر سکتے ہیں. اپنے کو مجاہدے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. کیونکہ سلوک میں بغیر مجاہدے کے کچھ نہیں ہوتا. جوہد جو ہے یہ آخری سے لے کے شروع تک، شروع سے لے کے آخر تک دین جوہد کے بغیر نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو جہد کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے. ان اللہ علی غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم والوں سے غنی ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کچھ نہ کرو، یعنی نہ کرو ہمارا کیا جاتا ہے، ان کا کچھ جاتا ہی نہیں. ساری دنیا مل کے پوری پاک پوتر ہو جائے تو اس میں ان کی قدوسیت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا پاپوں سے بھر جائے، گندگیوں سے، غلطیوں سے بھر جائے تو ان کی نزاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان اللہ علی غنی عن العالمین، اللہ پر سارے عالم والوں سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت تو مجھے آپ کو ہے، ہمیں ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں حوصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، ہمیں مرنے سے پہلے کچھ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنا ہے، اس کی طلب ہمارے اندر لانا ہے، اس کی پیاس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کی شورش لانا ہے، ایک بھوک، ایک تشنگی، ایک پیاس. وہ جس درجے میں آتی ہے اس درجے میں آدمی کو آمادہ کرتی ہے محنت کرنے پر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكر والجنون والجزام وسجي الأسقام وضلع الدين، ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال، ومن أن نرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا، ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.